ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنایا. اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مرتے دم تک ہمارے ساتھ رکھے اور ہم قرآن سے ہمیشہ اسی طرح جڑے رہیں. قرآن اور ہمارا ساتھ کبھی ختم نہ ہو تاکہ یہ قبر میں بھی ہمارے کام آ سکے اور ہمارے لیے اچھا ساتھی ثابت ہو سکے، اور آخرت میں بھی یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے اور ہمارے لیے باعث مسرت ہو. الحمدللہ، ہم 20 دن سے قرآن کے قصے پڑھ رہے تھے اور جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا سبق، کیا حکمتیں اور کیا نصیحتیں پوشیدہ کر رکھی ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ 2 چیزیں ہمیں کور کرنی ہیں. سمجھے، آج کی ہماری یہ ایکسٹرا کلاس ہے. ویسے تو ہمارا کل ہی کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور آج ہم کوشش کریں گے اس رمضان میں کیا کھویا کیا پایا. تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں، دوسری جگہ آواز نہیں آ رہی ہے تو ہم وہاں کے لیے تھوڑا سا پہلے صحیح کر لیتے ہیں. جی، تو جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑے رکھا، اور اللہ کرے کہ ہم مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب یعنی قرآن ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ میں محفوظ رہے اور ہم اسی کے مطابق عمل کرنے والے بنیں، تاکہ جس طرح سے دنیا میں اس کتاب کا ساتھ رہے گا تو پھر قبر میں بھی اس کتاب کا ہمارا ساتھ رہے گا، اور آخرت میں بھی یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنے گا انشاءاللہ. تو لہٰذا ہم آج تھوڑا سا جنگ بدر کے تعلق سے ڈسکس کریں گے، اور تھوڑا سا جی تو ہم تھوڑا سا جنگ بدر کا دیکھیں گے، اور تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ رمضان ہم نے کس طرح سے گزارے، اور اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے تو پھر ہم اس کو انشاءاللہ یہ 10 دن جو بچے ہمارے اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں.
الانسان قل الانسان للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم
ترجمہ دیکھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تمہارا رب تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے ڈرا حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو اور وہ موقع جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے الحمدللہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان ایک طرح سے ایمان کو بوسٹ کرنے والا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم سب کا دل نرم ہوتا ہے نیکی کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر رحمتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کر ہمارے لیے ایک طرح سے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دیا اور ہماری نجات کا سامان پیدا کر دیا اسی طرح اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا فرق بھی واضح کروا دیا جنگ بدر کے ذریعے سے یعنی یہ مہینہ عبادات کا تو مہینہ ہے ہی ہے یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کی وجہ سے بھی مہینے کی بہت اہمیت ہے لیکن یہ مہینہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اسی مہینے میں حق اور باطل میں جو پہلی جنگ ہوئی تھی جس سے حق اور باطل کا فرق پتہ چل جائے وہ جنگ بدر اس مہینے میں ہوئی 17 رمضان کو، جیسے کہ کل مجھے کسی نے ایک پوسٹ بھیجا تھا اور اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ جنگ بدر آئی اور گزر گئی، نہیں جنگ بدر کا دن 17 رمضان آیا اور گزر گیا، لیکن اس کے بارے میں کسی نے کچھ کہا نہ پوچھا اور نہ بتایا. کیا اسی طرح اگر ویلنٹائن ڈے آتا تو اسی طرح سے گزر جاتا، یا اور بھی بہت سارے ڈیز آتے رہتے ہیں تو اسی طرح سے گزر جاتے؟ تو دوسرے لوگ جو جھوٹ پر مبنی چیزیں ہیں اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر کے اس کو مناتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ حق کے بارے میں اتنی ساری باتیں موجود ہیں. ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے اور ایسے مورکوں سے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان تازہ ہو. تو ہم کو ایسے واقعات کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے تاکہ آج بھی وہ تجدید ایمان ہو سکے، ہمارے اندر وہ ایمان کی لہر دوڑ سکے اور ہمارے اندر نئے جذبے اور نئے ولولے پیدا ہوں. کیونکہ یہ قوموں کی تاریخ ہی ہوتی ہے، یا ان کے جو ہیروز ہوتے ہیں، جو ان کے آئیڈیاز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے آئیڈیاز ہمارے صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم، ہمارے ہیروز ہمارے صحابہ کرام ہیں، اور ہمیں جن کے نقش قدم پر چلنے کی پیروی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہمیں ان کے نقش پا پر چلنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنا ہے. تو الحمدللہ ہمارا خود دور، ہماری اسلامک ہسٹری ایسے سنہرے واقعات سے بھری پڑی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جنگ بدر 17 رمضان کو ہوئی تھی اور یہ حق و باطل کا پہلا مورکہ تھا. ایون فتح مکہ بھی، یعنی اتنے بڑے مکہ کو جہاں پر بت پرستوں کی حکومت تھی، بت پرستوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو کیپچر کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس توحید والے گھر میں جہاں پر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا گیا تھا، وہاں پر ان لوگوں نے 360 بت رکھ دیے تھے. اب کیسے وہاں سے وہ بتوں کو نکالا جائے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے کام آسان کیا کہ الحمدللہ مکہ اتنی آسانی سے فتح ہو گیا اور وہاں سے بتوں کا خاتمہ ہوا، یہ سب بھی رمضان میں ہوا تھا. تو رمضان میں یہ ساری چیزیں بھی ہم کو دہرانے کی ضرورت ہے کہ ایک تو حق و باطل کی پہلی جنگ جس کو یوم الفرقان کہا گیا، اور دوسرا مکہ فتح ہوا، یہ دو بہت ہی اہم کام رمضان میں قرار پائے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ چنا اس کے لیے، حالانکہ یہ روزوں کا مہینہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی مہینہ چنا کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی باعث برکت ہے، کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے لیے فرض کیے. اور قرآن دراصل دیکھا جائے تو قرآن کو ہمارے لیے دراصل مشعل راہ بنایا گیا ہے. یہ قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، قرآن کو نافذ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں ان مورکات کو اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا ہوگا کہ کیوں یہ لوگ اٹھے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ دو گروہ تھے، ایک قافلہ تھا اور ایک وہ لوگ جنگ کے لیے لشکر لے کر نکلے تھے وہاں سے مکہ سے. تو تم دونوں میں سے ایک آسن والا گروہ چاہ رہے تھے، یعنی قافلہ تم کو مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق کے ساتھ یہ مورکہ پیش آئے اور باطل کو پوری طرح سے ڈیفیٹ کر دیا جائے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ بدر میں صرف 313 صحابہ کو الحمدللہ وکٹری عطا کی، فتح سے نوازا، نصرت سے نوازا. تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے جنگ بدر سے؟ ٹھیک ہے، ہم کو معلوم ہے کہ جنگ بدر ہوئی تھی اور کیوں ہوئی تھی. ہم سب جانتے کہ 10 سال تک مسلمان وہاں پر مظلومیت کی زندگی گزارتے رہے اور کفار مکہ ان پر بہت ظلم و ستم ڈھاتے رہے. جب وہاں سے مدینہ مائگریٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، مکہ سے مائگریٹ کر کے، تو مسلمانوں کی بہت ساری جو پراپرٹیز تھی، مسلمانوں کا مال دولت جو وہاں چھوڑ کر آئے تھے، اس پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا، اور وہی مال لے جا کر ان کے گھروں کو سیل کر کے وہ لوگوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ وہ لوگ شام کی طرف لے کر گئے، اور مسلمانوں کے مال سے ہی ان لوگوں نے وہ ساری تجارت کی. اب وہ تجارت کامیاب طریقے سے واپس ابو سفیان کے انڈر میں یہ لوگ گئے تھے، اور ابو سفیان وہ تجارتی مال کو بہت زیادہ منافع کے ساتھ واپس لے کر آ رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جو مسلمانوں کا مال ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کی پراپرٹی تھی، اسی انہی کا مال تھا، تو وہ اپنا مال لینا چاہ رہے تھے. اور ویسے بھی چونکہ اب تو یہ تھا کہ اب تک مکہ والے ظلم و ستم کر رہے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ریاست کا قیام عمل میں لایا. اب جو بھی جو دشمن ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو اب اس کے ساتھ تو جنگ کرنا اور ساری چیزیں کرنا جائز ہے، کیونکہ انہوں نے جس طرح سے گھروں سے نکالا تھا اور مجبور کر دیا تھا اور دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بھی حق بجانب تھے. تو اب یہ جب یہ قافلہ یہاں سے جانے لگا، تو چونکہ وہ مسلمانوں ہی کا مال تھا، تو اس لیے مسلمانوں نے چاہا کہ وہ قافلے کو وہ حاصل کر لیں، اس کے پاس جو مال ہے وہ حاصل کر لیں، تاکہ ان کا مال انہیں کو مل جائے، کیونکہ وہ مکہ والوں کا تو مال نہیں تھا بلکہ الٹا مسلمانوں کا ہی وہ مال تھا. اس بنا پر جب یہ قافلے کا پتہ چلا اور اللہ کے رسول نکلے اس قافلے کے لیے، لیکن اتفاق سے وہ قافلہ, چونکہ ابو سفیان بہت ہی زیادہ ہم سب جانتے ہیں وہ بھی بہت ذہین تھے, بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, تو وہ بہت ذہین تھے, لہٰذا وہ راستہ بدل گیا اور وہ قافلہ گزر گیا. لیکن ابو سفیان نے پہلے سے خبر بھیجوا دی تھی مکہ کہ یہ مدینہ والے ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں, لہٰذا وہاں سے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 ساتھی تھے اور ان کے پاس نہ ویسے اونٹ تھے نہ گھوڑے تھے, جبکہ کفار مکہ جو لشکر کو لے کر نکلے تھے ان کا لشکر دیکھنے کے قابل تھا, بہت ہی شاندار اونٹ, بہت شاندار گھوڑے, مہنگی مہنگی قسم کے گھوڑے, بہت ہی مال و دولت کے ساتھ وہ لوگ نکلے, ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ لوگ نکلے. اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد, اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل, اللہ تعالیٰ پر ایمان, یقین. اب آپ دیکھیں کہ صرف 313 کہاں اور کہاں 1000, یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ایک کے لیے 3 ہو رہے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نصرت عطا کی مسلمانوں کو کہ 70 مکہ کے جو لوگ تھے 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی لوگ گرفتار ہو کر آئے, سبحان اللہ. یعنی 313 صحابہ نے وہ کام کر دکھایا کہ 70 لوگوں کو انہوں نے مارا اور 70 لوگوں کو گرفتار کیا. اب یہ جنگ بدر میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے مشورہ لیا, تمام لوگوں سے بات چیت کی, پھر ہر ایک سے, انصار سے بھی الگ سے پوچھا, مہاجرین سے بھی الگ سے پوچھا. ہر بار مہاجرین آرام سے جواب دیتے جاتے تھے کہ اے اللہ کے رسول جو آپ چاہتے ہیں کریے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اللہ کے رسول کا اشارہ تھا انصار کی طرف, اور انصار یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم تو ساتھ میں ہیں ہی ہمیشہ کے لیے, ہم تو اسی وعدے پر آپ کو یہاں پر مدینہ لے کر آئے ہیں کہ ہم ہر دفعہ آپ کا ساتھ دیں گے, لیکن اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ ابھی اس موقع پر وہ اپنی زبان سے کچھ کہیں. لہٰذا جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے, تب انصار میں سے وہ لوگ اٹھ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں, ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہیں گے جیسے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ فَلْسَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدٌ, کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ برق الغمار تک پیچھا کریں گے یا جائیں گے, اور اگر ہماری ایک آنکھ بھی سلامت رہتی ہے تو ہم وہ بھی وہاں تب تک بھی آپ کا ساتھ دیتے رہیں گے. سبحان اللہ. اس جواب سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوشی سے کھل اٹھا, یعنی ایک انار کی طرح جیسا ہو گیا, اور اللہ کے رسول نے اسی وقت پھر کوچ کرنے کا حکم دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد آپ دیکھیں کیسے کروائی, کہ بارش برسائی, ان کو ایک اسنیپ ملی, یعنی ہلکی سی نیند ان کو ملی جس میں ان کو طاقت ان کی دوبارہ آ گئی. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان کر دیا میدان جنگ میں ان کے لیے ساری چیزوں کو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہاں پر ان کو ایک مسلمانوں کو امید تھی, ان کا ایمان, ان کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر تھا, اور ایمان کی وجہ سے اصل میں انسان بہت کچھ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. جتنا اس کا ایمان اور توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہوگا کامیابیاں اس کے قدم چومے گی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گڑ گڑا کر دعا کی تھی, جو مشہور دعا ہمیں ملتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ جو زمین پر تیرا نام لینے والا ہے اگر یہ مٹ گئے تو اس کے بعد زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا, لہٰذا مدد فرما. اور اتنی گڑ گڑا کر آپ دعا کرتے تھے کہ آپ کی چادر گر گر جاتی تھی آپ کے پاس سے, اور ابو بکر صدیق آپ کی سیفٹی کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے آپ کی چادر اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور کہا کہ بس کیجیے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا. کیسی آپ دعا کر رہے تھے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ سے, اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی, فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے. تو دعا اور کوشش یہ دونوں چیزیں ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صرف دعا کر کے نہیں بیٹھ گئے بلکہ آپ نے پوری اپنی طرف سے جتنی کوشش کرنا تھی, یعنی دعا بھی کی اور ساتھ میں دوا بھی کی. آپ نے جو آرمی کو جس طرح سے سیٹ کیا تھا بہت ہی بہترین طریقے سے آپ نے لوگوں کو سیٹ کیا, تمام فوج کو صحیح جگہ پر رکھا, صحیح کمانڈمنٹ آپ نے صحیح صحیح لوگوں کو گروپ میں ڈیوائڈ کر کے ان کا جھنڈا ان کے بہادر لوگوں کے ہاتھوں میں دیا, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین اسٹریٹجی تھی. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ الحمدللہ نبی تو تھے ہی, ایک بہترین بزنس مین بھی تھے ساتھ میں, اور ساتھ میں ایک بہترین کمانڈر بھی تھے, کہ آپ کی ذہانت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کتنے صحیح طریقے سے آرمی کو سیٹ کیا تھا کہ مکہ والے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی آرمی بہت بڑی ہے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایک تو اللہ پر توکل ہو لیکن ساتھ میں کوشش بھی ہو. یہ نہیں کہ دعا کر کے بس بیٹھ گئے. آج ہمارا حال کیا ہو گیا کہ ہم صرف دعا کر لیتے ہیں. آج حالات ایسے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیے نا, رمضان آ گیا خوب دعائیں کر لو تراویح میں, تو اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، جتنا آپ اپنے طور پہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنی کوشش کریے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تمام لوگوں سے، صحابہ سے مشورہ کیا، پوچھا کہاں رہنا ٹھیک ہوگا، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول یہاں کی زمین سے نہیں آگے چلتے ہیں. اور پھر اس طرح سے ہم لوگوں نے بہت سارے فائدے حاصل کیے کہ پانی جگہ جگہ جو چھوٹے گڑھے تھے اس میں پانی کو سیف کر کے رکھ لیا، بارش ہوئی تو ایسی زمین پر کھڑے ہو گئے کہ بارش ہوئی تو وہ اور الحمدللہ ان کے لیے بہت اچھے سے پلین ہو گئی اور کیچڑ نہیں ہوا، جبکہ دشمن جس سائڈ میں تھا تو وہاں پر کیچڑ ہو گیا. پھر آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو جس طرح سے صفوں میں کھڑا کیا، یعنی اسٹریٹ صفیں، اور یہ مسلمانوں کی پہچان ہے آپ دیکھیں، اصول اور ڈسپلن. اسی لیے نماز میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم کو روزانہ پانچ وقت نماز میں سکھایا جاتا ہے کہ اپنی صفوں کو درست کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار بار ہر نماز میں شروع میں ضرور یہ کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو درست کرو. تو یہ دیکھیں، اس سے اصول اور ڈسپلن پتہ چلتا ہے. ہم اور ہمارے بچے ہر جگہ جہاں بھی جائیں اس اصول اور ڈسپلن کو ذہن میں رکھیں کہ فرشتے بھی صف بنا کر کام کرتے ہیں، ہمیں پانچ اوقات اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور جنگ میں بھی اسی اصول اور ڈسپلن کو اللہ کے رسول نے مد نظر رکھا، یعنی وہاں پر بھی یہی اصول کارگر تھا اسلام کا. پھر سب سے بڑی بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس جنگ میں مختلف قبیلے ایک ہو گئے تھے، عرب میں کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا. اب آپ دیکھیں کہ کہاں انصار اور کہاں مہاجر، دونوں الگ الگ شہر کے رہنے والے. پھر سب سے بڑھ کر اوس اور خزرج جو دو قبیلے تھے جن کے سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی، اور اس جنگ کے نتیجے میں ان کے اندر ان کے جو بوڑھے اور بڑے لوگ تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے، اتنی پرانی جنگ تھی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں ان لوگوں نے تمام قبیلہ پرستی کو ہٹا کر ایک طرف رکھ کے آپس میں وہ لوگ مل گئے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک کہ آپس میں ہم ملیں گے نہیں، دشمن پر ہمارا اثر نہیں ہو سکتا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں ڈیوائڈ مت ہو، اگر تم آپس میں ڈیوائڈ ہوگے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور واقعی میں یہ بہت ہی صحیح بات ہے قرآن کی کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور آج ہمارا وہی حال ہے کہ جب ہم آپس میں منتشر ہو گئے، آپس میں ہم نے تفرقہ بازی کی، آپ دیکھیں اس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے، ہماری ہوا ہی اکھڑ گئی، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم خس و خاشاک کے تنکوں کی طرح ہیں. تو اوس اور خزرج اس میں مل گئے تھے، آپس میں مل گئے، انصار اور مہاجر نے آپس میں مل کر یہ کام کیا. تو کیا آج ہم ایک ہیں؟ آج ہم ایک جٹ ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر یکجہتی ہے؟ کیا آج ہمارے اندر یونٹی ہے؟ کہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ پرستی میں اور یہ کیا کہنا چاہیے مذہبی فرقہ واریت میں کہ بس ان کے امام نے یہ کہا تو لہٰذا اس کو تو ہم غلط ثابت کر کے رہیں گے، ہمارے امام نے کہا تو لہٰذا یہ بات صحیح ہے. یعنی کہیں پر فرقہ بندی ہے، کہیں پر تو کہیں جاتے ہیں کہ زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یہ بات اس سے تو نہیں ہو سکتا. تو آپس میں ایک ہم کو ہونا پڑے گا، وداؤٹ یونٹی کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے، یکجہتی ہی میں سب کچھ پوشیدہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. تو لہٰذا یہ بیٹل، یہ جنگ جو ہے رمضان میں ہوئی تھی، اور انہوں مسلمانوں نے کوئی ایکسکیوزز پیش نہیں کیے، کوئی سوالت نہیں اللہ کے رسول کے پاس کہ اللہ کے رسول کیا ہم روزہ رکھیں نہ رکھیں، کیا ہم بغیر روزے کے یہ روزہ رکھ کے جنگ کر سکتے نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے حالت میں سفر میں چھوٹ ہے. جب فتح مکہ ہوا تھا تب اللہ کے رسول نے خود صحابہ کرام کے سامنے پیالہ اٹھا کر پیا تھا کہ سفر میں تھے وہ لوگ، دھوپ بہت تیز تھی اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، تب اللہ کے رسول نے خود روزہ نہیں رکھا تھا. لیکن جنگ بدر کے بارے میں ہمیں کوئی بات یہ پتہ نہیں چلتی کہ لوگوں نے ایکسکیوزز کیے ہوں، حالانکہ یہ پہلا سال رمضان تھا، اسی سال روزے فرض ہوئے. اور حالانکہ اس سال تو روزوں کے بارے میں کچھ تھا بھی نہیں، کہ بلکہ تھا کہ روزہ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو فدیہ دے دے، لیکن مسلمانوں نے کوئی ایکسکیوزز پیش نہیں کیے، جنگ رمضان میں ہی جنگ کی. تو اب ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم آپ دیکھیں کہ رمضان میں ہم کتنا اپنے آپ کو ایکسکیوزز دیتے ہیں. جیسے کہ ابھی میری بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ ہمارا سیم قصص القرآن پونا میں بھی چل رہا ہے. سر لیڈیز جو ہے ریگولر آ رہی ہیں ماشاء اللہ روزوں میں، دھوپ میں، اور کچھ جگہ ایسی ہے ہماری کلاسز کی کہ جہاں پر لوگوں نے مئی میں بھی چھٹی منائی اور اب رمضان میں بھی چھٹی منا رہے ہیں. تو کچھ لوگ اتنے لیزی ہوتے ہیں کہ رمضان کو اپنے لیے ایسا سمجھتے ہیں کہ بس رمضان آئے تو آرام ہی آرام، سارے کام چھوڑ دیں گے. تو آپ خود سوچیں کہ ایک مہینہ اگر ہم رمضان کے روزوں کی وجہ سے ایک مہینہ کام چھوڑ دیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کام ہوگا کیسے. ایک مہینہ بہت قیمتی ہوتا ہے، ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، 30 دن اگر ہم چھٹی کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا کام آگے کیسے بڑھے گا. ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو ہمیں تو چین لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو تو بہت کچھ کرنا ہے، تو بھلا یہ آرام سے اور چھٹیوں سے کیسے معاملہ چل سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ جنگ بدر کا معاملہ اس مہینے میں پیش آیا تھا، مکہ اس مہینے میں فتح ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی بڑی نصرت سے نوازا، تو حق و باطل کا پہلا معرکہ رمضان میں پیش آیا، اور یہ 17 رمضان کی تھی تاریخ جس میں جنگ بدر ہوئی، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ جو پیش آیا تھا کہ کئی سو سالہ جو بت پرستی تھی، شرک تھا، اس کی دیوار توڑ دی گئی، یعنی بت پرستی کو اور شرک کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ اور یہ کیسے پتہ چلا، یعنی کیسے معلوم ہوا کہ یہ جب جنگ ہوئی تو اس کو اس لیے یوم الفرقان کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا گیا، جدا کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وہ تاریخی دن ہے اور اتنا عظیم اور یادگار دن ہے کہ جس میں بت پرستی کو ڈیفیٹ کیا گیا، شرک کا خاتمہ ہوا، اور حق اور باطل سامنے کھل کر آ گیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ جب ہم غزوہ بدر کے حالات پڑھتے ہیں تو یقین جانے کہ ہمارا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ذکر ہے غزوہ بدر کا، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پر تبصرہ کیا ہے جنگ بدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی مسلمانوں کی، ان کے اوپر اونگ تاری ہوئی، ان کے لیے بارش برسائی، ان کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ تو فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے، اگر ہمارا ایمان ویسا ہو، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو، ہمارے پاس چاہے اسباب و وسائل کم ہوں، ہمارے پاس سورسز کتنے بھی کم ہوں، لیکن اگر ہمارا ایمان اور توکل بہت زیادہ ہے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرماتا ہے۔ اور آج کے دور میں بھی یہ ناممکن نہیں ہے، ہم سوچتے کہ اچھا ہمارے پاس کیا وسائل ہیں، ہمارے پاس کیا سورسز ہیں، تو ہماری نظر اسباب و وسائل پر نہیں ہونی چاہیے، ہماری نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا زیادہ ہے، کہ صرف 313 لوگوں نے 1000 کو شکست دی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ 313 صحابہ بھی کیسے تھے کہ جن کے پاس جنگ کے پوری طرح سے سامان بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈیفیٹ کیا کفار مکہ کے اتنے بڑے لشکر کو، جو لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ جو لوگوں کو کے سامنے شان سے اتراتے ہوئے نکلے تھے، کہ کیا ان کے پاس شاندار گھوڑے تھے، کتنی مال و دولت تھی ان کے پاس، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ہتھیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصرت عطا کی۔ تو کم وسائل میں بھی فتح حاصل ہو سکتی ہے اور کامیابیاں قدم چوم سکتی ہیں، اگر کیا ہو، ایمان مضبوط ہو۔ تو اپنے ایمان کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اور ابھی ہم نے پہلے ہی دن قصص القرآن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ قرآن کے واقعات سے، قرآن کے قصوں سے اللہ تعالیٰ کس چیز میں اضافہ کرتا ہے، کیا مضبوط کرتا ہے، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ قرآن کے واقعات سے کس چیز میں ہمیں مدد ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قصص ہم تمہارے سامنے بتا رہے ہیں تو اس سے تمہارے ایمان میں مضبوطی ہوگی، تمہارا دل مضبوط ہوگا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو سکتا ہے اور ایمان بڑھ سکتا ہے، تو پھر ہمارا کیوں نہیں بڑھے گا؟ تو ان واقعات سے، ان قصص القرآن کے ذریعے سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو، ہمارا ایمان بھی تازہ ہو۔ جیسے کسی نے کہا نا کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرائے نہیں کرتے۔ کیسے بھی حالت آئے، 1000 کا لشکر دیکھ کر صحابہ کرام کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو ہمارے سامنے حالات بہت مختلف قسم کے آئیں گے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ دور ایسا ہے کہ جس میں صرف کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے، یعنی دو گروپ ہیں بس سمجھے۔ تو مسلمان کے لیے آزمائشیں ہیں، لیکن اس کا ایمان اگر بہت بہترین لیول پر ہے تو اس کا ایمان اسے تمام حالات سے گزروا دے گا۔ اس کا ایمان اگر مضبوط ہے تو وہ ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو کامیابی کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کیا ہیں؟ استقامت، دعا، عزم، ہمت، حوصلہ، صبر، یہ کی ہیں سمجھے کامیابی کی، ہم ان کو کی پوائنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، دنیا میں بھی عزت کا مقام چاہتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں نصرت اور کامرانی سے نوازا تھا، تو ان کے پاس کیا چیزیں تھیں؟ یہی چیزیں، استقامت، دعا، عزم، ہمت، حوصلہ، صبر، یہ ساری چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا. اور اس کو کہیں کچن میں ایسی جگہ آپ لگا لیں کہ مجھے مسلسل, اگر میں اس دوران رمضان میں 20 دن یا 30 دن جڑی رہی اللہ تعالیٰ کے کلام سے, مجھے مسلسل اس سے جڑے رہنا ہے. کیا میرے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا میں روز ہے نا قرآن سے اپنے ایمان کو تازہ کرتی رہتی ہوں قرآن کے واقعات پڑھ کے؟ کیونکہ جب جب میں قرآن کی تلاوت کروں گی تو ظاہر سی بات ہے میرے سامنے تمام وہ واقعات آئیں گے, جنگوں کے واقعات آئیں گے, صحابہ اکرام کے واقعات آئیں گے, تمام انبیاء کے واقعات آئیں گے. تو جس طرح سے صحابہ اکرام میں اور انبیاء اکرام میں استقامت تھی, اور جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے, جو ان کا عزم تھا, جو ان کے اندر حوصلہ تھا, جو ان کی ہمت تھی, جو ان کے اندر صبر تھا, یہ سب کوالٹیز کے میرے اندر موجود ہیں. اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے جب اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہو, آپ کا ایمان سب سے ہائیسٹ لیول پر ہو, آپ کا توکل اللہ کی ذات پر ہو, تو اللہ تعالیٰ آج بھی مدد کر سکتا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مسلمانوں کے پاس کوئی سورسز کوئی وسائل نہیں ہے, آج مسلمان مشکل حالت میں پریشان حالت میں, تو کوئی بات نہیں, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں, نازل ہو سکتے ہیں. اور ہم تو پڑھتے ہیں نا سورہ حامیم سجدہ میں, آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فصلت میں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشر بالجنت التی ان کنتم تو ادون کہ نہ ڈرو نہ خوف کرو. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر استقامت سے ڈٹے رہے جمے رہے, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے کہ نہ ڈرو نہ غم کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی, اور خوشخبری اختیار کرو, خوشخبری لے لو اس چیز کی یعنی جنت کی جس کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو آج بھی فرشتے مدد کے لیے آ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مدد آ سکتی ہے, لیکن ہمارے اندر ویسے ایمان کی ضرورت ہے. ہم صحابہ کرام بدر والوں کی جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کریں. اگر جو بدری کیوں, آپ دیکھیں بدری صحابہ کی اتنی اہمیت کیوں تھی کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی اور بہت بڑی مسٹیک تھی, جب ان کے لیے عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے میں ابھی اس منافق کا سر قلم کر دیتا ہوں, حاتب بن ابی بلتہ کا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر کیا پتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں کو معاف کر دیا ہو, کیونکہ وہ بدری صحابی تھے اور ان کو اللہ کے رسول نے کوئی سزا نہیں دی, ان کی معافی کو قبول کیا اور کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ نفاق کی وجہ سے نہیں کیا, دشمنی کی وجہ سے نہیں کیا, میری نیت خراب نہیں تھی, میں اپنے بال بچوں کو بچانا چاہتا تھا اس لیے کیا. تو اللہ کے رسول نے ان کا ایکسکیوز قبول کیا اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ جاؤ میں نے تم کو ہر طرح سے معاف کر دیا. اور اسی بنا پر بدری صحابی کا درجہ ہمیشہ بڑا رہا, جب بھی کسی کے ایمان کو ناپنا ہوتا تھا تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ اچھا یہ بدری صحابی ہیں کیا, کیونکہ جو جنگ بدر میں جو لوگ شامل تھے وہ ایسے ایمان والے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور ہم اتنے کم ہیں, نہ ہمارے پاس اسباب ہیں نہ وسائل ہیں. تو جو ایمان والے ہو سکتے ہیں وہی اس میں شامل ہو سکتے تھے, جن کا ایمان سب سے اعلیٰ تھا, جن کے اندر استقامت تھی, صبر تھا, توکل تھا. اور اس لیے صحابہ کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین تھے, خلفائے راشدین نے ہمیشہ بدری صحابہ کو جب بھی مال غنیمت آتا ان کو زیادہ حصہ ملتا تھا, ان کے لیے اسپیشل بہت ساری چیزیں تھیں بدری صحابہ کے لیے, کیوں؟ کیونکہ وہ بدر میں شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ کا دین آج ہم سے کیا چاہتا ہے, ہماری ینگ جنریشن سے کیا چاہتا ہے, جو ہمارے یوتھ ہیں ان سے کیا چاہتا ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یاد دلانا ہے کہ یہ عظیم فتوحات رمضان میں ہوئی تھی, آج بھی اسی ایمان اور توکل کی ضرورت ہے. بعض سیرت نگار یہ کہتے ہیں اور بعض تاریخ نگار یہ کہتے ہیں کہ جب صلاح الدین ایوبی نے ہتین کو فتح کیا, جو کہ ہتین کی فتح بہت بڑی فتح کہلاتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی رمضان کے مہینے ہی میں نکلے تھے یا رمضان کے مہینے ہی میں پہنچے تھے. اور مصر کو فتح کرنے کے لیے جب وہ لوگ نکلے تھے, یہ مصر فتح جب ہوا تھا تو وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا, واللہ عالم کہاں تک یہ بات درست ہے, لیکن شروعات رمضان سے ہوئی تھی. لیکن جنگ بدر اور فتح مکہ کا تو ہمیں خاص طور سے تمام احادیث کی کتاب میں اور سیرت میں یہی پتہ چلتا ہے کہ نو ڈاؤٹ جنگ بدر اور فتح مکہ رمضان ہی میں ہوا. تو آج ہماری یوتھ کو, ہماری نوجوان نسل کو ہمیں یاد دلانا ہے کہ تمہیں بھی یہ کام کرنا ہے, تمہیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے. تو یہ رمضان میں ہوئی تھی عظیم فتوحات. تو اگر آج بھی ہمارے جذبے سچے ہوں, ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر پختہ ہو, تو ہم ضرور اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. راہ طلب میں جذبے کامل ہو جن کے ساتھ, خود ان کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. اگر ہمارے جذبے کامل ہوں, ہمارا ایمان صحیح سلامت ہو, تو خود بخود ہم اپنی منزل کی طرف پہنچ جائیں گے, منزل خود ہمیں ڈھونڈتے ہوئے آئے گی. اگر ہمارے اندر ایمان ہو تو انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ جو اصحاب کہف تھے وہ بھی نوجوان ہی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کی اکثریت نوجوانوں ہی کی تھی. موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے آپ کو یاد ہوگا قوم فرعون کے جو لوگ تھے, تو وہ چند, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ وہ چند نوجوان تھے. تو ان کے اندر جو جوش ہوتا ہے جو ولولہ ہوتا ہے, جو خصوصیت ہوتی ہے, وہ دوسروں میں نہیں ہوتی. ہم جیسے جو جن کی ایک ایج ہو گئی ہے, ہم لوگ اپنی پرانی چیزوں پر بہت پختہ ہوتے ہیں, دور اندیشی ہمیں زیادہ ہو جاتی ہے, مصلحت پسندی ہمیں زیادہ ہوتی ہے. جو پرانی چیزوں پر ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا ہم گوارا نہیں کرتے. لیکن جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ بہت جلد, جو اگر اچھائی کو وہ دیکھتی ہے تو اس کو قبول کرنے میں بھی وہ دیر نہیں لگاتی ہے, اور پھر اچھائی کے لیے وہ سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ان کے اندر عزم ہوتا ہے, حوصلہ ہوتا ہے. تو آج کے نوجوانوں کے سامنے ہمیں اعلیٰ مقصد حیات کا شعور پیدا کرنا ہوگا کہ تمہاری زندگی کا مقصد بہت ہی اعلیٰ ہے, تمہیں جو گول اچیو کرنا ہے وہ دی بیسٹ ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ینگ جنریشن ہے, جب وہ اپنی راہ کھوٹی کر لیتی ہے, جب ان کو سامنے کوئی راستہ کوئی منزل نظر نہیں آتی, تو پھر وہ بیکار کے کاموں میں لگ جاتی ہے. گپ شپ, گلی کے نکڑوں پر بیٹھنا, باتیں کرنا, یا پھر جو انٹرنیٹ کیفے آج کل نکل گئے ہیں, یا پھر اور بھی بہت, یعنی بیکار کاموں کے لیے تو بہت ساری چیزیں آج. اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ انہیں کاموں کی طرف زیادہ جا رہی ہے, کیونکہ ان کے سامنے صحیح مقصد نہیں ہے, ان کے اندر شعور نہیں ہے. ان کو اگر احساس دلائیں تو ان کے اندر ضرور وہ احساس پیدا ہوگا, اور وہ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر پھر لگائیں گے. تو یہ کون پیدا کرے گا ان کے اندر؟ آپ دیکھیں مجھے اور آپ کو کتنا کام کرنا ہے. ہمیں اپنی نوجوان نسل کو تعلیم دینی ہوگی کہ وہ اپنے اخلاق کو سنوارے, بیکار کے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. تو ہمیں پھر تجزیہ کرنا ہے کہ اس رمضان میں ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, ہم شب قدر کیسے گزاریں گے, رمضان سے پہلے جو پلاننگ کی تھی کہ اس کو ہم نے اس ٹارگیٹ کو کہاں تک اچیو کیا, اسے پورا کرنے کی کوشش کی یا نہیں کی, یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے. تو ہم یہ تھوڑا سا جو دیکھ رہے تھے جنگ بدر کا, کہ اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. اور اگر آپ یہ سیرت میں ہی واقعہ پڑھیں گے تو بہت ڈیٹیل میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور ضرور اپنے بچوں کو پڑھ کر سنائیں اور بتائیں کہ کب ہوئی تھی جنگ بدر, اور کیا حالات تھے, کیا سچویشن تھی, اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کس طرح سے آرگنائز کیا, اور یہ چھوٹے سے گروہ نے اتنے بڑے گروہ کو شکست دی الحمدللہ. اور حق اور باطل کے اس معرکے میں اللہ تعالیٰ نے حق کی مدد کی, حق کو نصرت سے نوازا, اور اس لیے ہمیشہ جیت حق کی ہی ہوتی ہے, چاہے ایک گروہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. تو جو ایک جمع غفیر ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہیں. ہمیشہ حق کو ماننے والے تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں, قلیل گروہ ہوتا ہے, چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ انہی کی مدد فرماتا ہے, انہی کو فتح اور نصرت سے نوازتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی فتح اور نصرت سے نوازنے کا وعدہ کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اندر ویسا ایمان پیدا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہم نے شروع کیا تھا, ہم نے یہ رمضان سے ایک دن پہلے قصص القرآن کا آغاز کیا تھا, اور ہم میں سے سب ہر ایک نے یہ پلاننگ کی تھی, کیونکہ واٹس ایپ پر اور پروگرامز اور ہر سینٹرز میں پروگرامز ہو رہے تھے کہ اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے. جتنے میسیجز اس رمضان سے پہلے آئے ہوں گے مجھے لگتا ہے کبھی کسی سال نہیں آئے ہوں گے. ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی کہ کیا کریں گے رمضان میں, کیسے پڑھنا ہے, کیسے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی پلاننگ ہم کرتے ہیں اتنی پلاننگ ہماری کامیاب نہیں ہوتی ہے, ہم اس ٹارگیٹ تک نہیں پہنچتے ہیں جو ہم نے گول رکھا تھا, اس کو ہم اچیو نہیں کر پاتے. تو اب ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے, اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ اب یہ جو 20 دن گزر گئے, میں غور و فکر کروں کہ ان 20 دنوں میں میں نے جو کرنا چاہیے تھا کیا میں نے کی ہوں, اور اگر میں نے نہیں کیا تو میں اس کو کس طرح سے اس کو کمپنسیٹ کر سکتی ہوں, یعنی جو کمی رہ گئی ہے اب میں اس کو کس طرح سے اس کی بھرپائی کروں گی. تو یہ 10 دن ہمارے پاس ابھی بھی باقی ہیں الحمدللہ, اور خصوصاً انڈیا پاکستان والوں کے لیے تو 10 دن باقی ہے, ہو سکتا ہے عرب ممالک میں 9 دن باقی بچے ہوں. تو یہ 10 دنوں میں ہمیں اپنے اس ٹارگیٹ کو پھر پورا کرنا ہے, کیونکہ ان 10 دنوں میں الحمدللہ شب قدر ہے, یہ آخری اشرہ ہے, اس میں لیلۃ القدر ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے رسول اگر میں اس مہینے کو پاؤں تو کیا کروں, تو آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کون سی دعا کروں, تو پھر آپ نے ان کو وہ دعا سکھائی تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی ذہین تھی ماشاءاللہ, انہوں نے کچھ اور نہیں پوچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول کون سی نماز پڑھوں, کتنی نماز پڑھوں, کتنا قرآن پڑھوں, نہیں, انہوں نے کہا کہ کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان راتوں میں. جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ہم مضبوط کریں گے اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں. ہم کوشش کریں کہ مغرب کے بعد سے ہی ہم جو بھی ہماری عبادت ہو سکتی ہے وہ ہم کرنے لگیں. کوئی وقت ہم ایسا مخصوص کر لیں کہ جو صرف ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جس میں مضبوط ہو, قائم ہو, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے, اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور یہ تمام پوری 10 راتوں میں ہمیں جاگنا ہے. اور جاگنا کا مطلب یہ نہیں کہ جاگنا جیسے کہ انڈیا میں سمجھا جاتا ہے جاگنا, یعنی بس لوگ جاگ رہے ہیں بلا وجہ, روڈوں پر اتنا رش ہے, ہر طرف کھانے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور ہنسی مذاق اور کھانا پینا خوب چل رہا ہے, تو جاگنا اس کو نہیں کہتے. یہاں جاگنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جاگنا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جاگنا, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا, اپنے جو ٹارگیٹ تھے اس کو نہ پورا کرنے کا ایک دل میں ندامت کا احساس ہونا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ مجھے اس کی توفیق دے کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. اور یہ جو ہم نے 20 دن میں واقعات پڑھے, جو قصے پڑھے ہم نے, ان سارے قصوں سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ پہلے ہم نے جبریل امین کا قصہ پڑھا تھا, تو کیا ہم نے اسے سیکھا کہ اگر فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر مصروف رہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ مجھے اور آپ کو کتنا مصروف نہیں رہنا ہوگا. اور جب فرشتوں کی موت آ سکتی ہے کہ جبریل امین جیسے فرشتے جس وقت ان کی روح قبض کی جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے, تو کیا میں نے ایسی تیاری کی ہے کہ جب میری موت کا وقت آئے تو میری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح جاری ہو, اللہ تعالیٰ کی تعریف جاری ہو؟ اور یہ کب پاسبل ہے؟ جب میری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی, اسی وقت یہ پاسبل ہے, ادروائز نہیں. کیونکہ اچھے اچھے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے, تو مجھے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب جبریل امین اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف بیان کرتے ہیں تو مجھے کتنی تعریف نہیں بیان کرنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. پھر دوسرا واقعہ ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی بتا سکتا کس کا واقعہ تھا؟ آپ لوگوں نے واقعات یاد رکھے؟ تالوت کا واقعہ تھا. تالوت کا واقعہ ہم لوگوں نے پڑھے تھے. تو کیا سیکھا؟ کہ دین کے کام کے لیے ہم کو ہمیشہ سرگرم عمل رکھنا ہے اپنے آپ کو, ہمارے اندر صبر اور استقامت ہو. اور جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ مجھ سے آگے ہیں میرے ساتھ نکلنے والے, ایک یہی بات مجھے گرم سفر رکھتی ہے, سرگرم میں سفر رکھتی ہے. یعنی میں ٹیم ورک کے ساتھ کام کروں, جیسے کہ تالوت نے سب کے ساتھ مل کر, وہ چند لوگ تھے اور وہ چند لوگوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور دریا کا پانی نہیں پیا, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس جو دوسرا گروہ تھا جالوت کا, اس کو شکست دی اور تالوت کے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے نصرت سے نوازا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استقامت, صبر, حوصلہ ہمارے اندر ہو اور ساتھ مل کر کام کرنے والے بنے. اپنے ساتھیوں کی نیکی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے اندر خود نیکی کرنے کا جذبہ بڑھے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, ٹیم ورک, تاکہ دوسروں کی نیکی سے میں خود مزید نیکی میں آگے بڑھ سکوں. تیسرا واقعہ تھا مریم علیہ السلام کا, اور دونوں خاتون تھیں, مریم علیہ السلام کی والدہ بھی, بارک اللہ فیک کی ماشاء اللہ. تو تیسرے واقعے سے ہم نے سیکھا کہ ایک خاتون اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے اللہ کی خاطر, اپنی اولاد کو وقف کر دیا. تو میں نے کچھ سوچا ہے کہ میں نے کیا وقف کیا. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تو والدہ بنایا نا, اللہ تعالیٰ نے ہم کو خواتین کی حیثیت سے چنا, تو ہمارے ذمہ تو دوہری ذمہ داری ہے, بحیثیت ایک مسلمہ اور بحیثیت ایک والدہ, ڈبل ذمہ داری ہے ہمارے پر, میرے اوپر اور آپ پر, کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تیرے سپرد, خود تڑپنا نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. تو مریم علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کی نیک بندی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا, وہ کیسی عبادت گزار تھی. تو میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میں بھی عبادت گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی, کیا میں روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتی ہوں, کیا میں صبح شام کے اذکار پڑھتی ہوں, کیا میں جو بھی نفل نماز ہے, تحت الوضو ہے, اشراق ہے, اس کی کوشش کرتی ہوں, کیا میں صدقہ اور انفاق روز کرتی ہوں؟ مجھے اپنے آپ پر غور و فکر کرنا ہے. پھر جو فورتھ واقعہ تھا, فورتھ واقعہ کس کا تھا؟ فورتھ واقعہ تھا تعمیر کعبہ کا, ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام کا, بارک اللہ فیکم ماشاء اللہ. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تھا کہ انہوں نے ایسی تعمیر کی کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا انہوں نے, معمولی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے. اور اب مجھے اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہے اپنے پیچھے جو ہمارے بعد صدقہ جاریہ بنے؟ اور جہاں پر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی, جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا بلند مقام دیا. تو کیا کم از کم میں نے کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز ایسی تعمیر کرنے میں اپنا کوئی حصہ ڈالی ہوں, جہاں پر اگر کوئی ایسے گھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جاتا ہو, ایسی جگہ ایسے سینٹر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہو, لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے آتے ہوں, تو میں اور آپ ضرور سوچیں کہ کیا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے. اور اس لیے یہ آپ لوگوں کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویریں, آپ لوگ جو کورس کرتے ہیں جہاں سے آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے, تو اسی وجہ سے آپ لوگوں کے سامنے ڈالا گیا ہے یہ کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے کوشش کی ہے, اور اس میں کچھ کسی ایک کا ہاتھ نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا اس میں ہاتھ ہے, یہ پورا ٹیم ورک ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی, اگر ہم پوری طرح سے کوئی ایسی چیز تعمیر نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم اپنا حصہ ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں. کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا بہت سارے آرگنائزیشن کے بارے میں, جب آتا ہے تو جو ہمیں پتہ چلا انٹرویوز کے ذریعے سے یا باتوں کے ذریعے سے کہ کچھ خواتین نے اپنی چوڑیاں دے دی تھیں اتار کر جب پہلی بلڈنگ کی تعمیر ہو رہی تھی قرآن کی کلاسز کے لیے. آپ دیکھیں کہ وہ خاتون تو آپ دنیا سے چلی بھی گئی ہوں گی لیکن ان کا کام باقی رہ گیا, انہوں نے جو صدقہ اور انفاق اور خیرات کی تھی اس جگہ آپ دیکھیں دین کا کام ہو رہا ہے. تو کیا میں نے اور آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہمارے مرنے کے بعد بھی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم اور تربیت ہوتی رہے, لوگ سیکھتے رہیں آ کر؟ تو اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ یہ کام کریں ان کو سپورٹ کریں. جہاں پر بھی پوری دنیا میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا کام ہو رہا ہے, جہاں ہماری پہنچ ہے وہاں پر ہم ان کو سپورٹ کریں. تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان. اور تعمیر میں جیسے ہمارے امی ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کچھ انفاق کرنے کا سوچتے تو کہتے کہ ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ جو دیوار بنیادیں ہوں گی, جو جب بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے تو جو اس کی بنیادیں ہوتی ہیں نیچے قواعد جس کو کہتے ہیں, تو وہ کہتے کہ ان کا جو انفاق ہے وہ صرف قواعد ہی میں لگے, صرف بنیادوں میں لگے, کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجر ملے. سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, حالانکہ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں گے, چاہے آپ کے پیسے کہیں بھی لگے ہوں, چاہے وہ ایک چیئر پر لگے ہوں, چاہے وہ ایک دیوار پر لگے ہوں, کچھ بھی ہو, ہر اس میں اجر ملے گا آپ کو. لیکن کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ تعمیر میں لگے یا پھر دیواروں میں لگے یا قواعد میں لگے, بنیادوں میں لگے آپ کا مال, تاکہ وہ ہمیشہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کریں جس کی بنا پر ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری طرف سے ڈالا گیا جو حصہ تھا اس میں, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہو, وہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہو, جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ, جیسے سورہ نور میں ہم پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہو, جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہو. تو میں اور آپ ضرور کوشش کریں کہ ہم ایسی کچھ نہ کچھ جگہ قائم کرنے والے بنیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دی جاتی ہو. پھر پانچواں واقعہ تھا, کس کا تھا؟ پانچواں واقعہ تھا اصحاب سبت. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اصحاب سبت کا واقعہ تھا, ان سے کیا سیکھنے کو ملا کہ آج امت مسلمہ خیر امت کے ہوتے ہوئے بھی, یعنی ہم امت مسلمہ ہیں, ہم خیر امت ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ برائیاں عام ہیں, ہر طرف ظلم جور, ہر طرف فتنہ, ہر طرف لوٹ کھسوٹ, بہت ساری چیزیں ہیں. تو کیا میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھی ہوں؟ کیا میں نے اس کام کا ارادہ کیا کہ مجھے دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے؟ کیونکہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے جیسے کہ اصحاب سبت, ان کو بندر بنا دیا گیا تھا, اور اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ان کو منع نہیں کر رہے تھے, حالانکہ خود وہ کام نہیں کر رہے تھے. تو میرا اپنی جگہ کے لیے خاموش بیٹھ جانا اور خود نیکی کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ میں اٹھ کر کام نہ کرنے لگوں, میں دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے کا عزم اپنے اندر نہ پیدا کروں, تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. تو آج شرک ہے, بت پرستی ہے, منکرات ہے, بدعت عام ہے, اس کے لیے میں نے کیا عملی قدم اٹھایا ہے؟ آپ لوگ اپنا خود کا تجزیہ کرتے جائیں, میں آپ سے پوچھتے جا رہی ہوں. یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کے لیے آئندہ کے لیے لایا ہے, ہمارے پورے سال کے لیے, پورے ایک سال کا یہ ٹارگیٹ ہے آپ کو جو اچیو کرنا ہے انشاءاللہ. پھر ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ, سکس جو واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حسد نے کس طرح قابیل کو گناہگار کر دیا. تو مجھے سوچنا ہے کہ میں اپنی ذات سے اپنے رشتہ داروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتی ہوں. اگر میں یہ برائی اپنے آپ میں دیکھتی ہوں یا اپنے رشتہ داروں میں دیکھتی ہوں تو کیا میں اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ مجھے اپنے لوگوں سے, اپنے ملنے جلنے والوں سے اس برائی کا خاتمہ کس طرح سے کرنا ہے؟ کیسے اس برائی کو میں ختم کر سکتی ہوں؟ کیسے میں ان کو سکھاؤں اور اس کا انجام بتاؤں کہ حسد کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ اور اگر لوگ اس میں مبتلا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, تو ان کو میں کیسے صحیح زندگی کا مقصد بتاؤں کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ دنیا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ آخرت حاصل کرنا ہے، خواہشات پر کنٹرول کرنا میں ان کو سکھاؤں. تو بہرحال حسد سے مجھے بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. پھر اگلا جو واقعہ تھا ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا. آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیں کیا کچھ نہیں سیکھنے کو ملتا، کہ کتنی عاجزی ہمیں نظر آتی ہے. جو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے جو تمہیں نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا میں جانتا تھا، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ان کے بارے میں جانتا ہے. انت علام الغیوب. سبحان اللہ، نبی جو انبیاء کرام تھے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو جانتے تھے. تو آج کیا میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اسی طرح سے جاننے اور پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے؟ کیونکہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے اتنا ہی ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف، اس کی ہیبت، اس کی کبریائی، اس کی عظمت ہمارے اندر جاگے گی، اور پھر ہم اور مزید اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے، مزید فرما بردار ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا. پھر ہم نے اگلا جو واقعہ ڈسکس کیا تھا بلعم بن باورہ کا تھا. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کہ بہت ہی عابد اور بہت پہنچا ہوا شخص تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گمراہی، اس کا علم اس کے لیے گمراہی کا سبب بن گیا. جی سورہ آراف میں بارک اللہ فیکم. تو صرف علم ہمیں نہیں بچا سکتا، لالچ اور حرص سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اخلاص لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. جیسے کہ کسی نے کہا تھا کہ لکڑی کی تلوار ہے جو کہ جلانے کی تو کام آ سکتی ہے لیکن دشمن سے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لکڑی کی تلوار. تو لہٰذا ہمارے اعمال میں کیسے اخلاص پیدا ہو، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں دن رات قرآن سے جڑے رہنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، ہمارے ایسے اچھے ٹیچرز ہمیں تلاش کرنے ہوں گے جو ہماری صحیح تربیت کر سکیں، اور اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل جل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو. صرف علم ہمیں نہیں بچا سکتا ہے. پھر اگلا جو واقعہ تھا جس کا تھا یونس علیہ السلام کا، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم، آپ لوگوں نے بہت اچھے سے یاد رکھا. کہ مجھے اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کام جلد بازی سے نہیں کرنا ہے. جب ایک نبی جو کہ اللہ نے ان کو اپنے نبی کے طور پر مبعوث کیا اور انہوں نے سارا کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہ چلے گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو جب ایک نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا تو میری کیا حیثیت ہے؟ اور ایسے کتنے کام ہیں، کتنی چیزیں ہیں جس میں میں اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے پھڑ دلی کی بنا پر میں بہت جلد بازی سے کام لیتی ہوں. آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دعا کا قبول نہ ہونا. اکثر خواتین جو ہے بہت جلدی اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتی ہیں کہ ہائے اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں کی، ہائے اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے، ہائے مصیبتیں میرے گھر کے میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہیں، مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے. یہ سب تھوڑدلے پن کی نشانی ہے، جلد بازی کی نشانی ہے. تو یہ جلد بازی کر کے میں اپنا ہی نقصان کر رہی ہوں. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور ان سے کوئی غلط کام بھی نہیں ہوا تھا، صرف وہ وہاں سے نکل گئے تھے بستی سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں پہنچا دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے فوراً دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. لیکن یہاں تو ہم کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، کیونکہ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے. ہمارے اندر جلد بازی بہت ہے، تھوڑ دلا پن بہت ہے ہمارے اندر، اور ہم بہت ہی زیادہ بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہم صبر سے کام لیں، اور جیسی غلطی کا احساس ہو ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پلٹیں اور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. تو یہ یونس علیہ السلام سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ میں اپنی غلطی کے بعد کتنی جلدی اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتی ہوں، کتنی جلدی میں توبہ کرتی ہوں، اور کتنی جلدی میں معافی مانگتی ہوں. پھر ہے احسن قصص، ہم نے پڑھا تھا یوسف علیہ السلام کا، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اور یوسف علیہ السلام کے واقعے سے تو ہم کو بہت ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ صبر، توکل، نیکی، اچھا اخلاق، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ضرور بلند درجات تک لے جاتی ہیں. چاہے زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہیں لیکن اگر وہ صبر کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن اتنے اوپر پہنچا دیتا ہے کہ پھر ہر کوئی اس کے سامنے نیچے نظر آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اخلاق اور کردار کی وجہ سے انسان کو بہت ہی بلندی عطا کرتا ہے، عاجزی کی وجہ سے. اور یہ شکایتوں والا لہجہ، حسد اور جلن والا رویہ، یہ انسان کو ہمیشہ نیچے گراتا ہے. تو ہم کو اپنے آپ میں غور کرنا ہے کہ میرے اندر کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں. کیا میرے اندر یوسف علیہ السلام کی جیسی کوالٹیز پائی جاتی؟ کیا میں تھوڑ دلی تو نہیں ہوں؟ مجھے اگر بلند مقام پانا ہے دنیا اور آخرت میں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہر چیز پر صبر، محسن بننا ہے مجھے، نیکیاں کرتے جانا ہے مجھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اچھائی کا رویہ رکھنا ہے. پھر دوسرا واقعہ بھی ہم نے، سیکنڈ پارٹ تھا یوسف علیہ السلام کا، جہاں ہمیں ان کے بھائیوں سے سیکھنے کو ملا کہ ان کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. تو اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی کتنا بھی برا شخص ہو، چاہے کوئی چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہو، اس کی بھی خطائیں معاف ہو سکتی ہیں اگر وہ ندامت اور شرمندگی اختیار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے. اور ہمیں کسی سے بھی کسی کے بھی بارے میں یہ فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں کہ فلاں تو بہت ہی بڑا گناہگار ہے. ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, وہ ایسی توبہ کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے. تو ہم کوئی جج کرنے والے نہیں ہیں. پھر ہم نے واقعہ پڑھا تھا بنی اسرائیل کا, ویری گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اور بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ تم اگر نیکی کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں علو ملے گا, یعنی بلندی ملے گی, لیکن جیسے ہی تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرو گے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگو گے, تو اللہ تعالیٰ تم پر دوسرے لوگوں کو مسلط کر دے گا. ہمیں بہت بڑے غور کرنے کی ضرورت, بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ بنی اسرائیل کے واقعے میں تو ہمارے لیے بہت ہی بڑا سبق ہے. ہم سب امت مسلمہ بھی جس دور سے گزر رہے ہیں, آپ ہی خود بتائیے کہ ابھی ہمارا علو ہے یا پستی ہے. ابھی ہم زوال کی طرف ہیں, پستی کی طرف ہیں. وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا, بہت اچھا شعر ہے لیکن ہمیشہ اس کا پہلا مصرع میں بھول جاتی ہوں, کہ کسی کا اس طرح سے پستی میں گرنا دیکھے اور دریا کا گر کے ابھرنا نہ دیکھے, وہی والا معاملہ ہے ابھی ہمارا. اور کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھیلانگ دیا, ہم نے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر لیا. ہم کتاب کو نافذ کرنے والے ہیں, نہ کتاب کو پڑھنے والے ہیں, نہ کتاب پر عمل کرنے والے ہیں. اگر ہم کتاب پر عمل کرنے والے ہوتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. تو یہ علو سربلندی اور پستی اور زوال, یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر پھر قوموں کو مسلط کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کو سبق سیکھنا ہے, ہم کو کتاب کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ پھر ہم اپنا کھویا ہوا مقام واپس لا سکیں. جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے خوب سربلندی اور خوب عزت دی تھی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے دور میں, پھر اس کے بعد عزیر علیہ السلام کے دور میں, پھر اس کے بعد کون سا واقعہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا, اصحاب کہف. جی, اور اصحاب کہف سے تو ہم نے بہت کچھ سیکھا. ہم کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ہم کو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ ایمان کو بچانے کے لیے بھلے ہی جان بھی دینی پڑے تو ایمان بچانا زیادہ بہتر ہے بنسبت جان کے, کیونکہ ایمان زیادہ قیمتی ہے جان سے زیادہ. پھر اصحاب کہف سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ دنیاوی عیش و آرام کو ترج دینا یہی سب سے بڑی نیکی ہے, جب اگر لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوں. تو چاہے دنیاوی عیش و آرام جاتا ہے تو جائے, وہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہے, اصل چیز ہے اپنے ایمان کو بچا لینا. پھر اصحاب سورہ کہف میں سے ہم نے دوسرا واقعہ کون سا پڑھا تھا, باغ والے کا, کہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹوں سے نوازا ہے تو یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس کو ایسے گرانٹیڈ نہ لیں, اپنی ایک کالر نہ کھڑی کریں کہ میری ذاتی کمائی سے ہے, میری ذاتی محنت سے ہے, نہیں, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو کچھ دیر نہیں لگتی تباہ اور برباد کرنے کے لیے, بس اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوتا ہے اور بس اس پر وہ آفت آ جاتی ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہم غرور اور تکبر کرنے والے بنے, بلکہ ہم ہر مال اور نعمت کو اللہ کی طرف سے سمجھے تحفہ, اور اسی کا شکر کریں اور اسی کی طرف لوٹائیں ساری چیزوں کو. تیسرا واقعہ ہم نے خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا, علم حاصل کرنے کی طلب اور تڑپ کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اب ہم خود سوچیں کہ میرے اور آپ کے اندر کتنی طلب اور تڑپ ہے. کیا میں نے کوئی ایک چھوٹا موٹا کورس کر کے اپنے آپ کو بہت سیٹسفائی تو نہیں کر لیا کہ اچھا بس میں نے تعلیم القرآن کر لیا ختم, اب مجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں؟ تو نہیں, ایسا نہیں ہے. علم تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں, پھر بھی وہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں, اور علم سیکھنے کے لیے انہوں نے کتنا لمبا راستہ اختیار کیا, سمندر کا راستہ طے کیا, پھر اس پر تھکان غالب ہوئی, بھوک اور پیاس برداشت کی. تو کیا میں اور آپ علم کی راہ میں اس طرح سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے, الحمدللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ابھی اچھائی کو حاصل کرنے کی طلب باقی ہے. اور اگر ہم سیٹسفائی ہو گئے کہ اچھا بس پانچ کتابیں پڑھ لی تھی کافی ہے, تو یہ تو آپ نے صرف ایک بوند بھی حاصل نہیں کیا سمندر کا, ابھی تو یہ بہت بڑا سمندر پڑا ہے آپ کے آگے جو آپ کو حاصل کرنا ہے. تو علم سے کبھی سیر نہ ہو, علم مرتے دم تک حاصل کرتے رہیں, دل میں ارادہ کریں کہ مجھے مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے اور سکھاتے رہنا ہے, دونوں کام کرنا ہے انشاءاللہ. پھر آخری جو واقعہ تھا سورہ کہف کا, ذوالقرنین کا واقعہ. ذوالقرنین کے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے, کیا سیکھا آپ نے؟ اقتدار اگر آپ کو ملا ہے, پاور آپ کو ملا ہے, آپ اگر گھر کی بڑی بہن ہیں, آپ گھر کی بڑی بہو ہیں, گھر کی بڑی بیٹی ہیں, یا آپ کو کوئی بھی عہدہ ملا ہو, آپ کسی ٹیم کی لیڈر ہیں, کسی آرگنائزیشن کی آپ ہیڈ ہیں, تو آپ کے پاس پاور ہے, آپ کے پاس اقتدار ہے, تو کیا آپ اس کا غلط استعمال تو نہیں کرتی ہیں؟ کیونکہ اقتدار جب ملے تو ذوالقرنین نے ہمیں پتہ چلے کہ ذوالقرنین نے کیا کہا تھا, کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے, ھذا من فضل ربی, کہ میرے رب کا فضل ہے. اور ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہر چیز لوٹائی, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال اور اقتدار دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا, اور میرے رب کا وعدہ جب پورا ہوگا تبھی یہ معاملہ ختم ہوگا. تو ہر بات میں میرا رب میرا رب میرا رب. اور پھر سب سے بڑی جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے ذوالقرنین سے کہ اس نے فاتبع سببا, کہ اس نے اسباب کی پیروی اختیار کی. تو جو سورسز مجھے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عہدہ دیا ہے, حکومت دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ٹیم کا لیڈر بنایا ہے یا گھر کا بڑا بنایا ہے, تو میرے پاس یہ سورسز ہیں, تو کیا میں اس کو استعمال میں لاتی ہوں اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتی ہوں کہ میں صرف دھونس جمانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا بنا کر بیٹھی ہوں؟ تو میری بڑائی, اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی پاور دیا ہے تو میں اس کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کروں, اس پاور کو صحیح طریقے سے استعمال کروں تاکہ لوگوں کے لیے میں فائدہ مند ثابت ہو سکوں. تو اسباب کی پیروی کرنی ہے. پھر نیکسٹ واقعہ کیا تھا؟ جی, ملکہ سبا کا. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ اس کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا, حالانکہ اچھائی اس کے اندر تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ, آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں ہیں لیکن ان تک صحیح بات پہنچ نہیں پاتی, صحیح پیغام پہنچ نہیں پاتا. اگر آپ ان کی آنکھوں پر سے وہ پردہ ہٹا دیں تو وہ حقیقت تک پہنچ جائیں اور اسلام قبول کر لیں. لیکن ہم ہی اتنے کنجوس ہیں کہ ہم آگے جا کر بات بتاتے نہیں ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ہے جو فطرت سے قریب ہیں, جن کی فطرت میں عاجزی ہے, جن کی فطرت میں اچھائی کو قبول کرنے کی طاقت ہے. اگر ہم ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں تو ہمارے ذریعے سے ہو سکتے بہت سارے لوگ دین اسلام کی طرف آ جائیں. تو اس نے حق کی پیروی کی واقعی میں ماشاءاللہ, اور اس نے خود اعتراف کیا کہ میری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا, مجھے حقیقت معلوم ہی نہیں تھی اور ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو گئے, سبحان اللہ. اور پھر سلیمان علیہ السلام کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ان کو جو فیسلٹیز حاصل تھی, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا تھا, آپ دیکھیں انہوں نے وہ اس ملکہ کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اس کو دکھایا, یعنی وہ شیشے کے فرش پر وہ لے کر گئے, اس کا تخت بلا کر بتایا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کوئی پاور کوئی سورسز دیے ہیں تو اس کو ہم اسلام کے لیے استعمال کریں. یہ دکھاوا نہیں ہوگا. اگر آپ اسلام کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہے, آپ کے پاس کچھ بھی صلاحیت ہے, آپ اس کو اسلام کے لیے یوز کریے, اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کریے اس کو آپ, تو یہ سب سے بڑی خدمت ہوگی اسلام کی. پھر کیا ہم نے واقعہ پڑھا سورہ قلم میں سے؟ باغ والوں کا واقعہ. اس سے تو بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. یہ رمضان ہی کا مہینہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے زکوۃ نکال دی تو بہت بڑا احسان کیا. زکوۃ کا کوئی اس سے جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں آپ کو نفل صدقات اور انفاق, کیونکہ اللہ کے رسول تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے تھے, بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. تو ہم کو بھی جو ہمارے پاس کی چیزیں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ مال و دولت سے نہیں نوازا ہے, وقت ہے, وقت لگائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور صلاحیت دی تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں, بہت زیادہ لگائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو باغ والے واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو باغ والا مالک تھا باغ کا, جب تک وہ اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالتا تھا, مسکینوں کا, اس کا باغ صحیح سلامت رہا, بلکہ بہت اچھے پھل دیتا رہا. لیکن جیسے اس کے بیٹوں نے بخیلی کی اور اس مال کو اپنا سمجھا, آپ دیکھیں اس باغ پر پالا پڑ گیا. تو اگر جب ہم اپنے پاس آئے ہوئے مال کو اپنا سمجھتے ہیں تو اس وقت پھر خرابی شروع ہوتی ہے, خرابی پیدا ہوتی ہے. اور اگر جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سمجھتے ہیں تب اس میں برکت ہوتی چلی جاتی ہے, الحمدللہ. تو یہاں پر اللہ کی راہ میں ہم کو نکالنا ہے, جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ دینا ہے. اور پھر آخری واقعہ ہم نے کس کا لیا تھا؟ لقمان کا, حکیم لقمان. ان سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ بچوں کی تربیت ہمیں کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے بچوں کو سمجھانا ہے. اور اس کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں. اور واقعی میں بچوں کی تربیت یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور خصوصاً چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں, جب تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, جب وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کی سوچ, ان کی پسند, سب کچھ مختلف ہو جاتی ہے. تو ایسے وقت اگر آپ نے بچپن سے اچھی تعلیم و تربیت دی ہے, یقین جانیے بڑے ہونے کے بعد بھی بچے بدلیں گے نہیں, ویسے ہی فرما بردار رہیں گے جیسے بچپن میں تھے. لیکن اس کے لیے بچپن سے محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ماں کو بہت زیادہ قربانی دینی پڑتی ہے. آپ اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزاریں, بچوں کے لیے ایسے کوئز تیار کریں, جب بھی خالی موقع ہو ان کے ساتھ قرآن لے کر بیٹھیں. آپ جتنا, یقین جانے کہ آپ آج جتنا وقت بچوں کو دیں گی یہ اتنا ہی آپ کو وقت دیں گے بعد میں, اور یہ اتنے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے ماں کو بہت زیادہ قربانی دینے کی ضرورت ہے. بچوں کو اپنے آپ سے قریب کریے, محبت بھرا انداز ہو, ان کی اصل تربیت پر دھیان دیجیے. کہ ٹھیک ہے اسکول میں بہت اچھے ہوں گے, پڑھائی میں بہت اچھے ہوں گے, لیکن اگر ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور وہ صحیح مسلمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. چاہے وہ دنیا میں کتنے بھی بڑے عہدے پر چلے جائیں بچے, لیکن اگر وہ اچھے مسلمان نہیں ہیں تو یہ دنیا کی کامیابی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو ہمارے بچوں کی ہمیں صحیح تربیت کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ قصص القرآن سے ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور مزید غور و فکر کرنے والا بنائے, ہمارے دل کو مضبوط کرے, ہمارے ایمان میں اضافہ کرے ان واقعات سے, اور بار بار ہم یہ واقعات کو پڑھنے والے بنے انشاءاللہ. اور اللہ کرے کہ پھر ہم یہ قرآن کو یہاں پر ختم کرنے والے نہ بنے, بلکہ یہ قرآن ہمارے ساتھ ساتھ پوری زندگی میں ساتھ رہے, یہ پورے سال اس کا ساتھ رہے, بلکہ مزید ساتھ بڑھ جائے اس کا. اور پھر اگلا رمضان جب آئے تو ہم مزید قرآن میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ, اور ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو, جیسے کہ روزوں کا مقصد ہی بتایا گیا کہ تقویٰ ہو. تو ہمیں شب قدر میں آخری عشرے میں کثرت سے مزید عبادت کرنی ہے, دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے, استغفار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اور اپنی امت مسلمہ کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اللہ تعالیٰ جمع کرے, آپس کی مستقی فسادات سے, فرقواریت سے بچائے. ایک چھوٹے موٹے فتوے ہوتے ہیں آپ دیکھیں, لیکن بعض اوقات اتنی شدت پسندی آ جاتی ہے اس میں کہ صرف چونکہ فلاں امام نے کہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی, تو اب ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہر چیز کو بدعت قرار دے دینا, یہ بھی غلط ہے. آپ دیکھیں بدعت کی ڈیفینیشن ہم سمجھے کہ بدعت ہے کیا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کو بھی چاہیے کہ واٹس ایپ پر ایسی چیزوں کو بہت زیادہ پھیلائیں نا کہ اچھا اس نے یہ فتویٰ دیا, اس نے وہ فتویٰ دیا. ہم فتنہ پھیلانے والوں میں نہ بنیں, ہم جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے رکھیں, یہ جو مسئلہ کی فرقہ واریت ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ایسی ہیں جس میں دو اوپینینس ہو سکتے ہیں, تو اس میں ہم اتنی شدت پسندی نہیں اختیار کر سکتے. جو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں ہم کو بہت ہی اعتدال کے ساتھ چلنا ہے. قرآن پڑھنے والے کبھی شدت پسند نہیں ہو سکتے, اعتدال کی راہ اپنائیں. اور ہم نہیں جانتے کہ اگر جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ مجتہد کو دوہرا اجر ملتا ہے. اگر اس نے مسئلے کا حل نکالا ہے اور وہ غلط ہو گیا تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا اس کی محنت کا, اور اگر وہ صحیح ہو گیا تو اس کو ڈبل اجر ملے گا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کریں, جو بھی جتنے بھی ہیں سب ہمارے قابل احترام علماء ہیں, ان کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ بھی صحیح ہے, ہم اگر کچھ سوچتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو, ہو سکتا ہے ہماری بات غلط ہو ان کی بات صحیح ہو, لیکن ہم کو سب کا احترام کرنا ہے, کسی کو نہ برا بھلا کہنا ہے نہ کسی کو غلط کہنا ہے, اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہوں گے. جیسے آپ کو پہلے دن کہا تھا فقہ میں تو یہ وسعت ہے, تو لہٰذا اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں میں انوالو نہ کریں, جتنا ہو سکتا ہے خاموشی سے اپنا کام کرتے چلے جائیں, اور یہ چیزوں کو زیادہ عام نہ کریں, اور مذہبی فرقہ واریت سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری پوری امت مسلمہ یونائٹ ہو جائے, ہم ایک اسلام کے سائے تلے جمع ہونے والے بنیں, اسلام کے جھنڈے کے نیچے ہم جمع ہو جائیں, تاکہ غیر مسلموں کا پھر ہمارا رعب اور دبدبہ اسی طرح سے ہو جیسے کہ صحابہ کرام کا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کوئی ایسا کام لے لے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور اے اللہ تعالیٰ, ہم نہیں جانتے کہ کون سا کام ہمارے لیے نافع ہے, اللہ تعالیٰ ہی ہماری صحیح رہنمائی فرمائے جس سے ہم صحیح راستے کو اپنا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا کام مناسب ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں وہی کام کرنے کی توفیق دے جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے, جس میں ہمارے لیے زیادہ اجر ہے, جو ہمیں سیدھا جنت تک لے جاتا ہو, جو ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک لے جاتا ہو. اور پھر جب ہم یہ کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور ہم اپنے رب سے راضی ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ندا آئے کہ اے نفس مطمئن, داخل ہو جا میری جنت میں اور داخل ہو جا میرے بندوں میں. اللہ کرے کہ ہم وہ بندے ہوں جن کے لیے یہ ندا آئے, یہ صدا آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں اخلاص پیدا کرے, ہمارے کام کو قبول فرما لے, کیونکہ بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ ایسا تو نہیں کہ کہیں ہمارا کام قبول نہیں ہو رہا ہو. تو یہ چیز انسان کو بعض اوقات چین نہیں لینے دیتی کہ پتہ نہیں یہ ساری کوششیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, میں آپ کے لیے دعا کروں, آپ میرے لیے دعا کریں, اور ہمارے جتنے اسکالرس ہیں, جتنے ہمارے اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں جتنے اسکالرس ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, سبھی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے, ان سب کی حفاظت فرمائے, ان کو ہمارے لیے باقی رکھے تاکہ ان سے ہم فیض یاب ہوتے رہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں. اور اپنے استادوں کے لیے جن سے ہم نے تھوڑا بہت بھی سیکھا ہو, اپنے کلیگز, اپنے ساتھیوں کے لیے, سب کے لیے ہم دعا کریں. یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں. ہم جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کروائے گا, سبحان اللہ. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا کوئی کام لے لے جس سے بس ہماری نجات ہو جائے, بس اللہ تعالیٰ, یعنی ہم جہنم سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, بس ایسا کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے لے, اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے والے بنیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے سب ملنے جلنے والے, ہمارے سب دوست احباب جتنے بھی ہمارے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو ہم نے دیکھا ہو، جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہو، جن سے ہم ملے بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے ساتھ جنت میں ملا دے، اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آبا و اجداد، ان کی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ان سب کو جنت میں ہمارے ساتھ ملا دے، پوری امت مسلمہ جنت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، آمنے سامنے تکیوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہم سرفراز ہو رہے ہوں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی اس کام میں ہمارے مددگار تھے، چاہے وہ سننے کی حد تک ہو، لکھنے کی حد تک ہو، بولنے کی حد تک ہو، یا آپ نہیں جانتے کہ اس کام کے پیچھے کتنے لوگ ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے اس کام میں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے چھوٹا کام بس میرا ہے، اور مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ میں صرف بولتی ہوں، کام دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین بے حد جزائے خیر دے، جس میں ہماری پوری ٹیم شامل ہے، میرے گھر والے شامل ہیں اور سب کے گھر والے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. جو دعا ہے سب سے بڑھ کر کے، ربنا حب لنا من ازواجینا وذریاتینا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنے گھر والوں کے لیے اور ہمارے گھر والوں کو ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ جس طرح سے آج ہمارے بچے دین کے کام میں ہمارے مددگار ہیں، ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بعد بھی ان کو اسی طرح دین کے کاموں میں جوڑے رکھے اللہ تعالیٰ، اور ان سے دین کا کام لے لے اور یہ دین کے دائی بنے انشاءاللہ، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمارے لیے دعائیں خیر کرنے والے بنے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.